بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 20 اپریل سن 1903 صبح کی سیر. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، مجھے ہمیشہ تعجب آتا ہے کہ باوجود اس قدر بے بنیاد ہستی کے انسان دنیا میں بنیادیں قائم کرتا ہے. صرف ایک دم کی آمد و شد ہے اور کچھ بھی نہیں. پھر یہ سلسلہ خدا تعالیٰ نے کیسا رکھا ہے کہ جو شخص یہاں سے رخصت ہو جاوے اس کو اجازت نہیں کہ واپس آ کر وہاں کی خبر ہی بدلا جاوے. اس سے حکماء اور فلاسفر اور دانایان زمان سب عاجز ہیں. ہاں اسی قدر پتہ ملتا ہے جو خدا کی کلام نے بتایا ہے. آدمی جو مرتا ہے اکثر اپنے بڑے بڑے تعلقات اور عزیز اور پیارے رشتے دار چھوڑ جاتا ہے، مگر مان انتقال کے بعد ان سے کچھ تعلق نہیں رہتا. آج کل یورپ کو ہر ایک بات کی تلاش ہے. چنانچہ امریکہ میں ایک شخص سے معاہدہ ہوا جو واجب القتل تھا کہ جب اس کا سر کاٹا جاوے تو اس کو بہت بلند آواز سے پکارا جاوے تو وہ آنکھ سے اشارہ کرے گا. چنانچہ جب سر کاٹا گیا تو بڑے زور سے آوازیں دی گئیں مگر کچھ حرکت نہ ہوئی. سچ ہے آ رہا کہ خبر شد خبرش باز نہ آمد. جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہی سچ ہے. ہاں موت اور نیند کو آپس میں مشابہت ہے. احیاء موتا کے بارے میں سوال ہونے پر حضور نے فرمایا، اس میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اجازی طور پر بھی احیاء موتا نہیں ہوتا، بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ وہ شخص دوبارہ دنیا کی طرف رجوع نہیں کرتا. مبارک احمد کی حیات اعجازی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں کہ جس شخص کی باقاعدہ طور پر فرشتہ جان قبض کر لے اور زمین میں بھی دفن کیا جاوے وہ پھر کبھی زندہ نہیں ہوتا. شیخ سعدی نے خوب کہا ہے، واہ کہ گر مردہ باز کر دیدے درمیان قبیلہ و پیوند رد میراث سختر بودے وارثاں را از مرگ خیشاوند. خدا تعالیٰ نے بھی فرمایا، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، سورہ زمر آیت 43. کشف کیا ہے؟ اسی بیداری کے ساتھ کسی اور عالم کا تداخل ہو جاتا ہے. اس میں حواس کے معطل ہونے کی ضرورت نہیں، دنیا کی بیداری بھی ہوتی ہے اور ایک عالم غیبوبیت بھی ہوتا ہے، یعنی حالت بیداری ہوتی ہے اور اثار غیبی بھی نظر آتے ہیں. قتل انبیاء پر سوال ہونے پر فرمایا، تو رات میں لکھا ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جاوے گا. اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی نص صریح سے پایا جاوے، یہ حدیث کے تواتر سے ثابت ہو کہ نبی قتل ہوتے رہے ہیں، تو پھر ہم کو اس سے انکار نہیں کرنا پڑے گا. بہرحال یہ کچھ ایسی بات نہیں کہ نبی کی شان میں خلل انداز ہو، کیونکہ قتل بھی شہادت ہوتی ہے، مگر ہاں ناکام قتل ہو جانا انبیاء کی علامات میں سے نہیں. یہ مسئلے پر موقوف ہے کہ اس شخص کے قتل سے فتنہ برپا ہوتا ہے تو مسلط الہی نہیں چاہتی کہ اس کو قتل کرا کر فتنہ برپا کیا جاوے. جس کے قتل سے ایسا اندیشہ نہ ہو اس میں حرج نہیں. پھر ارشاد فرمایا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہی کچھ حدیث ہے. ہاں بعض باتوں کے استنباط ایسا اعلیٰ حدیثوں نے کیا ہے کہ دوسرے کو اس کو سمجھ نہیں سکتے، ورنہ حدیث قرآن سے باہر نہیں. خدا تعالیٰ نے قرآن کا نام رکھا ہے مفصلاً، اس پر ایمان ہونا چاہیے. بعض تفاصیل سوائے انبیاء کے اور کی سمجھ میں نہیں آتی، پھر اس طرح حدیث میں قرآن سے زائد کچھ نہیں. فرمایا، بعض لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات قرآن کے کس مقام سے استنباط کی ہے، تو ان کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ سب کچھ قرآن سے ہی لیا گیا ہے، مگر اس باریک در باریک استنباط کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ نے قرآن کو کتاب مفصل کہا ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے. بعض استنباط سوائے انبیاء کے دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آتے. اس پر مولوی سید محمد آسم صاحب امروہی نے عرض کیا کہ جیسے اب اس وقت مسیح موعود اور اس زمانے کے فتن کی خبر حضور نے سورہ فاتحہ سے استنباط کر کے بتلائی ہے، آج تک کس کو خبر تھی کہ یہ سب کچھ قرآن میں ہے. فرمایا، ہر رات حاملہ عورت کی طرح ہوتی ہے، جیسے وہاں معلوم نہیں کہ کیا پیدا ہو، نہیں معلوم صبح کو کیا نتیجہ پیدا ہو. اس لیے متقی اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر وقت تیار رہتا ہے یہ جان کر کے معلوم نہیں کس وقت آواز پڑ جاوے. فرمایا نبوت کا لفظ ہمارے علامات میں دو شرطیں رکھتا ہے، اول یہ کہ اس کے ساتھ شریعت نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ بواسطہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ ملائک سے انکار کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں، ان کو اتنا معلوم نہیں کہ دراصل جس قدر اشیاء دنیا میں موجود ہیں ذرے ذرے پر ملائکہ کا اطلاق ہوتا ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ بغیر اس کے اذن کے کوئی چیز اپنا اثر نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں جا سکتا اور نہ وہ مؤثر ہو سکتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل آیت 45. اس کے یہی معنی ہیں، اور رب کل شین خادموں کا کے بھی یہی معنی ہیں. یہی اسلام اور ایمان ہے، اس کے سوا سب بدبودار چیز ہے. موت کا مضمون بہت ہی مؤثر مضمون ہے، اگر یہ انسان کے اندر چلا جاوے تو انسان بدیوں سے بچنے کی بہت کوشش کرے. ابراہیم، آدم اور شاہ شجاع جیسے بادشاہوں پر اسی مضمون نے اثر کیا تھا، جو سلطنتیں چھوڑ کر فقیر ہو گئے. جو چیز عیر اللہ اور اسباب سے پیدا ہوتی ہے وہ خلق ہے، اور جو ماس کن سے ہو وہ امر ہے. چنانچہ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین آیت 83. عالم امر میں کبھی توقف نہیں ہوتا، خلق سلسلہ علل و معلول کا محتاج ہے. جیسے انسان کا بچہ پیدا ہونے کے لیے لطفے کا محتاج ہو، پھر دوسرے مراتب طبی اور طبابت کے قواعد کے نیچے ہوتا ہے، مگر امر میں یہ نہیں ہوتا. 21 اپریل 1903 بوقت سیر، حضور نے فرمایا جب سماع کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے تو اسے وحی کہتے ہیں، اور جب رویت کے ذریعے سے کچھ بتلایا جاوے تو اسے کشف کہتے ہیں. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ بعض وقت ایک ایسا امر ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق صرف قوت شامہ سے ہوتا ہے، مگر اس کا نام نہیں رکھ سکتے. جیسے یوسف کی نسبت حضرت یعقوب کو خوشبو آئی تھی، انی لاجد و ریح یوسف لولا ان تفندون، سورہ یوسف آیت 95. اور کبھی ایسا امر ہوتا ہے کہ جسم اسے محسوس کرتا ہے، گویا کہ ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں اظہار کرتا ہے. فرمایا آج صبح جب میں نماز کے بعد ذرا لیٹ گیا تو الہام ہوا، مگر افسوس ہے کہ ایک حصہ اس کا یاد نہیں رہا. ایک پہلے عربی کا فقرہ تھا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اردو میں تھا، وہ اردو فقرہ یاد ہے. یہ بات آسمان پر قرار پا چکی ہے، تبدیل ہونے والے نہیں. اور عربی فقرہ کچھ حصے مشابہ تھا، تعدا و تمکن فی السمائے، مگر وہ اصل فقرہ بھول گیا، اور اس نسیان میں بھی کچھ منشا الہی ہوتا ہے. گویا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب یہ تقدیر مبرم ہے، اس میں اب تبدیلی نہیں ہوگی. غرض تغیرات قضاء قدر کا ارادہ آسمان پر پختہ کیا گیا ہے. فرمایا تمام ہوا سے خمسہ سے وحی ہوتی ہے، اور ملم کو قبل از وقت بذریعہ وحی ان باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے. مثنوی رومی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ چند قیدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باب جولا آئے. ان قیدیوں نے خیال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حال میں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ خیال تمہارا غلط ہے. جس وقت تم لوگ گھوڑوں پر سوار اور بابزم زنجیر دیکھ رہا تھا، اب مجھے تمہارے دیکھنے کی کیا خوشی ہے. مطلب یہ ہے کہ الہام کے ساتھ عموماً کچھ بھی ہوا کرتے ہیں. اشتہار تبلیغ میں میں نے اپنے خواب درج کیا ہے کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے باغ میں سے سیر کر کے نکلا ہوں، دیکھا کہ کچھ سوار گھوڑوں پر باغ میں داخل ہوئے. میں نے سمجھا کہ یہ اس کو پامال کر دیں گے، میں بھی ان کی عقب میں جا داخل ہوا ہوں. کیا دیکھتا ہوں کہ سب کہیں نظر نہیں آتے. جب وسط باغ میں گیا ہوں تو دیکھا کہ سب کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور کھال اتاری ہوئی ہے. میں نے رکت میں آ کر اور رو کر خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیرے ہی کام تھا، میں اکیلا ان کا مقابلہ کیا کر سکتا تھا. تو فوراً تعبیر بتلائی گئی کہ سر کا کٹنا غرور اور تکبر کا ٹوٹنا ہے، ہاتھوں کا کٹنا یعنی انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے بچاؤ اور دشمن کے قتل کے بدل لیتا ہے، گویا ان کے اسباب امداد کٹ گئے. پاؤں سے انسان بھاگ سکتا ہے، یعنی جب اب کوئی صورت مفر نہیں. کھال زینت اور پردہ ہوتا ہے، یعنی تیرے مخالفوں کی زینت جاتی رہی اور پردہ دری ہو گئی، یہ اب پورا ہو رہا ہے. بس ہر جگہ ماں رمیتا، اس رمیتا سے ہی کام چلتا ہے، انسان کی کیا طاقت ہے. فرمایا ہندوستان اور یورپ کی دہریت میں فرق ہے. یورپ کے دہریا اس خدا کے منکر ہیں جو مصنوعی ہے، اور عیسائی لوگ وہاں اس کو دہریا کہتے ہیں جو کہ مسیح کو خدا نہ مانے. اور اب کس کو فجور نے بھی اثر ڈالا ہے، لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ سب اثر کفارہ پرستی کا ہے، تو اب وہ کیسے مانیں. ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ قضاء عمری کیا چاہے، جو کہ لوگ عید الاضحیٰ کے پیشتر جمعہ کو ادا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے نزدیک یہ سب فضول باتیں ہیں. ان کی نسبت وہی جواب ٹھیک ہے جو کہ حضرت علی نے ایک شخص کو دیا تھا، جبکہ ایک شخص ایک ایسے وقت نماز ادا کر رہا تھا جس وقت میں نماز جائز نہیں. اس کی شکایت حضرت علی کے پاس ہوئی تو آپ نے اسے جواب دیا کہ میں صاحب کے مشتاق نہیں بننا چاہتا. ارایت الذی ینا عبدا اذا صلی، سورہ علق آیت 10-11. یعنی تو نے دیکھا اس شخص کو جو ایک نماز پڑھتے بندے کو منع کرتا ہے، نماز جو رہ جائے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا، ہاں روزے کا ہو سکتا ہے. اور جو شخص آمدن سال بھر اس لیے نماز کو ترک کرتا ہے کہ قضا عمری والے دن ادا کر لوں گا تو وہ گناہ گار ہے. اور جو شخص نادم ہو کر توبہ کرتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے کہ آئندہ نماز ترک نہ کروں گا تو اس کے لیے عرض نہیں. ہم تو اس معاملے میں حضرت علی کا جواب دیتے ہیں. سوال ہوا کہ نماز کے بعد دعا کرنا یہ سنت اسلام میں ہے یا نہیں. حضرت اختص نے فرمایا ہم انکار نہیں کرتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہوگی، مگر ساری نماز دعائی ہے. اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز کو جلدی جلدی ادا کر کے گلے سے اتارتے ہیں، پھر دعاؤں میں اس کے بعد اس قدر خشوع وضو کرتے ہیں کہ جس کی حد نہیں، اور اتنی دیر تک دعا مانگتے رہتے ہیں کہ مسافر 2 میل تک نکل جاوے، بعض لوگ اسے تنگ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ بات معیوب ہے. خشوع وضو اصل چیز تو نماز کی ہے، وہ اس میں نہیں کیا جاتا اور نہ اس میں دعا مانگتے ہیں. اس طرح سے وہ لوگ نماز کو منسوخ کرتے ہیں. انسان نماز کے اندر ہی معصورہ دعاؤں کے بعد اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے. جب اسلام کے فرقوں میں اختلاف ہے تو سنت صحیحہ کیسے معلوم ہو؟ اس مسئلے کے جواب میں فرمایا قرآن شریف، احادیث اور ایک قوم کے تقوی، طہارت اور سنت کو جب ملایا جاوے تو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل سنت کیا ہے. مولانا سید محمد حسن صاحب امروہی نے عرض کیا کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون، النساء آیت 44 سے ثابت ہے کہ انسان کو اپنے قول کا علم ضروری ہے. اس پر حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کو ساری عمر میں تعلم و نصیب نہ ہو ان کی نماز ہی کیا ہے. ایک عورت کا ذکر کرتے ہیں کہ نماز پڑھا کرتی تھی. ایک دن اس نے پوچھا کہ درود میں جو صلی علی محمد نعت ہے تو کیا مانے؟ خامن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول تھے. اس پر اس نے تعجب کیا اور کہا کہ ہائے ہائے، میں ساری عمر بیگانہ مرد کا نام لیتی رہی. یہ حالت آج کل اسلام اور مسلمانوں کی ہے. اور پھر اس پر کہا جاتا ہے کہ ایک مزکی انسان کی ضرورت نہیں. فرمایا ہم ہرگز فتویٰ نہیں دیتے کہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا جاوے، اس سے قرآن کا اعجاز باطل ہوتا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ قرآن دنیا میں نہ رہے. بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ بھی عربی میں پڑھی جاویں، دوسرے جو اپنی حاجات وغیرہ ہیں معصورہ دعا کے علاوہ وہ صرف اپنی زبان میں مانگی جاویں. ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور حنفی مذہب میں صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی سمجھا گیا ہے. حضرت اقدس نے جواب دیا اگر وہ امام اعظم کا مذہب ہے، اگر یہ امام اعظم کا مذہب ہے تو پھر ان کی خطا ہے. صدقہ میں رد بلا ملحوظ ہوتی ہے اور یہ صدق سے نکلا ہے، کیونکہ اس کے عمل درآمد میں انسان اللہ تعالیٰ کو صدق و ثواب دکھلاتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہدیہ ہدایہ سے نکلا ہے کہ آپس میں محبت بڑھے. پھر فرمایا دعا کا اثر ثابت ہے. ایک روایت میں ہے کہ اگر میت کی طرف یاد کیا جاوے تو قبول ہوتا ہے. اور روزے کا ذکر بھی ہے. ایک شخص نے عرض کی کہ حضور یہ جو ہے لیس علی الانسان الا ما سعا، سورہ نجم آیت 40. فرمایا اگر اس کے یہ معنی ہیں کہ بھائی کے حق میں دعا نہ قبول ہو تو پھر سورہ فاتحہ میں اہدنا کے بجائے اہدنی ہوتا. مجلس قبل عزیز شاہ، ایک شخص کی موت کا ذکر ہوا، اس کا باعث بیان ہوا کہ فلاں مرض اور اسباب تھے. فرمایا جب انسان یہیں آ کر ٹھہر جاوے کہ فلاں باعث موت کا ہے اور آگے نہ چلے تو ایسی باتیں معرفت کے روک ہیں اور اس سے نظر اسباب تک ہی رہتی ہے. فرمایا جب ٹاؤن کی آگ بھڑک رہی ہے تو اب کوئی سوچے کہ ایک مفتی کہہ سکتا ہے کہ لولا الاکرام لہلک المقام، کیا ممکن نہ تھا کہ وہ خود ہی مر جاوے اور ٹاؤن کا شکار ہو. اس وقت قادیان مثل مکہ ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور یہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے بالکل امن ہے. مکے کی نسبت بھی ہے یہ تو خطب الناس من حولہم، سورہ عنکبوت آیت 68 کے لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جائیں گے. لولا الاکرام سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس سرزمین سے راضی نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. فرمایا آج کل چونکہ وبا کا زور ہے اس لیے نمازوں میں قنوت پڑھنا چاہیے. 22 اپریل 1903 بوقت خیر، آریوں کے مسئلہ گوشت خوری پر ذکر تھا. حضرت اقدس نے فرمایا انسانی زندگی کے واسطے دوسری اشیاء کی ہلاکت لازمی پڑی ہوئی ہے. مثلا دیکھو ریشم جب ہی حاصل ہوتا ہے جب ریشم کے کیڑے مریں، پھر شہد کی مکھی کب چاہتی ہے کہ اس کا شہد لیا جاوے؟ اکثر جونکیں خون پی کر مر جاتی ہیں. پھر ہوا میں کیڑے ہیں جو سانس سے مرتے ہیں. جب یکجائی نظر سے خدائی کے کل دائرے کو دیکھا جاوے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں سلسلہ عاقل اور معقول کا برابر جاری ہے اور اس کے بغیر دنیا رہ ہی نہیں سکتی کہ بات کی جان لی جاوے. ورنہ اس طرح تو پھر کدو دانا وغیرہ کیڑے جو پیڑ میں پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی نہ ماننا چاہیے. ایک شخص نے کہا کہ حضور آریہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو انسان کی طاقت سے باہر امر ہے اس میں اس پر الزام نہیں. اس پہ فرمایا طاقت سے باہر تو وہ کہا جائے گا جس کا تعلق انسانی زندگی سے نہ ہو, اور جو اس کے اندر ہے وہ سب طاقت میں ہوگا. خدا تعالیٰ کا ہی یہ منشا ہے کہ انسانی حفاظت کے واسطے بہت جانوں کو لیا جاوے. پھر فطرت انسانی میں بعض خواہ ایسے ہیں کہ اگر گوشت نہ کھایا جاوے تو ان کا نشو نما ہو ہی نہیں سکتا, شجاعت پیدا ہی نہیں ہوتی. اس لیے سکھ وغیرہ اقوام جو گوشت کھو رہے ہیں وہ نسبتاً شجاعت بہت زیادہ رکھتے ہیں. اس پر اعتراض کیا گیا کہ بنگالی گوشت کھو رہے ہیں مگر وہ ایسے بہادر نہیں ہوتے. فرمایا ایسی حالتوں میں قوموں کے مجموعی حالت کو دیکھا کرتے ہیں کہ کس قدر اقوام گوشت کھو رہے ہیں اور کس قدر نہیں, پھر مقابلتاً دیکھا جاوے کہ کون سے اقوام شجاعت میں بڑھ کر ہیں. مجلس قبل ادی شاہ. فرمایا ہمارے مریدوں کے بھی کئی قسم کے طبقے ہیں. ایک تو تعاونی ہیں جو تعاون سے ڈر کر اس سے بچنے کے نیت سے اب آ رہے ہیں, دوسرے قمری اور شمسی ہیں جو کہ قمر اور شمس کا گرہن دے کر داخل بیعت ہوئے, کچھ خوابی ہیں کہ بذریعہ خواب کے ان کی رہنمائی کی گئی, بعض عقلی ہیں انہوں نے عقل سے کام لے کر بیعت کی, بعض نقلی ہیں کہ حدیث آثار وغیرہ دیگر امور کو پورا ہوتے دیکھ کر ایمان لائے, اور ابھی شاید اور بھی چند قسمیں ہیں. کہ فرمایا آدا کا وجود, آدا کا وجود ہمارا نقارہ ہے, یہ انہیں کی مہربانی ہے کہ تبدیل کرتے رہتے ہیں. مثنوی میں ایک ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک چور ایک مکان کو نقب لگا رہا تھا, ایک شخص نے اوپر سے دیکھ کر کہا یہ کیا کرتا ہے, چور نے کہا کہ نقارہ بجا رہا ہوں. اس شخص نے کہا آواز تو نہیں آتی, چور نے جواب دیا کہ اس نقارے کی آواز صبح کو سنائی دے گی اور ہر ایک سنے گا. ایسے ہی یہ لوگ چور مچاتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں تو لوگوں کو خبر ہوتی رہتی ہے. فلسفہ جدیدہ نے اگرچہ نقصانات بھی پہنچائے ہیں مگر ایک صورت میں یہ مفید بھی ہوا ہے کہ بہت سی غیر مقبول باتوں سے دلوں میں نفرت دلا دی ہے. مثلا یہ فرقہ شیعہ کہ جن کی اصلاح کی کبھی امید نہ تھی مگر اس فلسفے سے متاثر ہو کر وہ بھی راہ راست پر آتے جاتے ہیں. ایک شخص کے سوال پر کہ اولیاء اللہ سے محبت رکھی جاوے کہ نہیں, فرمایا ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ صلحاء اتقیاء اور ابرار سے محبت رکھی جاوے, مگر حادثے کو تو جانا حتیٰ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا مقدم رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. جیسے کہ گزشتہ ایام میں بادشاہ کی طرف سے ایک کتاب چھایا ہوئی اس میں لکھا تھا نجات پائی, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور اس میں آن سلم کی قصے شان ہے. اس سے تو ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ نے غلطی کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور حسین پر نہ کیا. فرمایا ایمان کی نعت یہی ہے کہ خدائی نصرتوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, جب وہ خدا تعالیٰ کی نصرتوں کو دیکھتا ہے تب اس کا ایمان بڑھتا ہے, اور ایمان اور معرفت اور بصیرت کی آنکھ کھلنے لگتی ہے. جب تک خدا تعالیٰ کی نصرتوں کی چمک نظر نہیں آتی اس وقت تک یہ حالت تذبذب میں رہتا ہے, لیکن جب ان کی چمکار نظر آتی ہے اس سینے کی غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں اور اندر ایک صفائی اور نور نظر آتا ہے. وہ حالت ہوتی ہے جب اس کے لیے کہا جاتا ہے اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ. اہل اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان عابد کامل ہو جاتا ہے اس وقت اس کی ساری باتیں ثابت ہو جاتی ہیں. پھر خود یہ جملے کی شرح کرتے ہیں کہ اسے یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز روزہ معاف ہو جاتا ہے, نہیں بلکہ اس سے یہ مطلب ہے کہ تکالیف ساخت ہو جاتی ہیں, یعنی عبادات کو وہ ایسے طور پر ادا کرتا ہے جیسے دونوں وقت روٹی کھاتا ہے. وہ تکالیف مدرک الحلاوت اور محسوس اللذات ہو جاتی ہیں. بس ایسی حالت پیدا کرو کہ تمہاری تکالیف ساخت ہو جائیں اور پھر خدا تعالیٰ کے عوامر کی تعمیل اور نئی سے بچنا فطرتی ہو جاوے. جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو گویا ملائکہ میں داخل ہو جاتا ہے جو یفعلون ما یؤمرون کے مصداق ہے. سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آدمی عارف اور عابد ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت کے ثواب ضائع ہو جاتا ہے. پھر خود ہی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر نیکی کا جو نقص پا لیتے ہیں, یعنی جب نفس امارہ بدل کر مطمئن نہ ہو جاتا ہے تو وہ تو جنت میں پہنچ گیا, جو کچھ پانا تھا پا لیا, اس لحاظ سے ثواب نہیں رہتا. مگر بات اصل یہ ہے کہ ترقیات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا اگر ہم کسی اور راستے پر چلتے تو ہماری کثرت الہام کسی دوسری زبان میں ہوتی, مگر جبکہ اسی خدا اسی کی کتاب اور اسی نبی کی اتباع پر ہم چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیوں عربی زبان میں مثل لانے کی تادی نہ کریں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب میں کسی کتاب کا مضمون لکھنے بیٹھتا ہوں اور قلم اٹھاتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی اندر سے بول رہا ہے اور میں لکھتا جاتا ہوں. اصل یہ ہے کہ یہ ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھا بھی نہیں سکتے, خدا تعالیٰ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے. اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ جنت ہو یا نہ ہو, خدا تعالیٰ پر پورا یقین ہونا ہی جنت ہے. 23 اپریل 1903 دربار شام. ایپیفینی میں کسی ہندو نے ایک مضمون شائع کر دیا تھا کہ قرآن شریف میں حضرت مسیح کی نسبت روح اللہ کا لفظ آیا ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب سے افضل ہیں. اس پر حضرت حجت اللہ مسیح ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا مسیح کو روح مومن فرمانے سے اصلی مطلب یہ ہے کہ تا ان تمام اعتراضات کا جواب دیا جاوے جو ان کی ولادت کے متعلق کیے جاتے ہیں. یاد رکھو, ولادت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ولادت تو وہ ہوتی ہے کہ اس میں روح الہی کا جلوہ ہوتا ہے, اور ایک وہ ہوتی ہے کہ اس میں شیطانی حصہ ہوتا ہے, جیسا کہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے, وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, بنی سعید آیت 65. یہ شیطان کو خطاب ہے. غرض, خدا تعالیٰ نے روح منو فرما کر یہودیوں کے اعتراض کو رکھ دیا ہے جو وہ نعوذ باللہ حضرت مسیح کی ولادت کو ناجائز ٹھہراتے تھے. روح منو کہہ کر صاف کر دیا کہ ان کی ولادت پاک ہے. یہودی تو ایسے بے باک اور دلیر تھے کہ ان کے منہ پر بھی ان کی ولادت پر حملے کرتے تھے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ مسیح شیطان سے پاک ہیں. اس میں بھی اس کی تصدیق ہے, ورنہ تمام انبیاء اور صلاح مسیح شیطان سے پاک ہوتے ہیں. حضرت مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں. ان کی شرحات اس واسطے کی ہے کہ ان پر ایسے ایسے اعتراض ہوئے اور کسی نبی پر چونکہ اعتراض نہیں ہوئے, اس لیے ان کے لیے شرحات کی ضرورت بھی نہ پڑی. دوسرے نبیوں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ ہوتے تو یہ بھی ایک قسم کی توہین ہے, کیونکہ اگر ایک مسلم اور مقبول نیک آدمی کی نسبت کہا جاوے کہ وہ تو زانی نہیں, یہ اس کی ایک رنگ میں حدق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود اہل مکہ تسلیم کر چکے تھے کہ وہ مسیح شیطان سے پاک ہیں, تبھی تو آپ کا نام انہوں نے امین رکھا ہوا تھا. اور آپ نے ان پر تحدی کی کہ فقط لبست فیکم عمرن, سورہ یونس آیت 17. پھر کیا ضرورت تھی کہ آپ کی نسبت بھی کہا جاتا؟ یہ الفاظ حضرت مسیح کی عزت کو بڑھانے والے نہیں ہیں, ان کے برات کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ایک کلنک کا بھی پتہ دے دیتے ہیں کہ ان پر الزام تھا. یاد رکھو کہ کلمہ اور روح کا لفظام ہے. حضرت مسیح کی کوئی خصوصیت اس میں نہیں ہے. یومن باللہ و کلمات الاعراف آیت 169. اب اللہ تعالیٰ کے کلمات تو لا انتہا ہیں, اور ایسے ہی صحابہ کی تعریف میں آیا ہے, ایدہم بروح منو, سورہ مجادلہ آیت 23. پھر مسیح کی کیا خصوصیت رہی؟ حضرت مسیح کی ماں کی نسبت جو صدیقہ کا لفظ آیا, یہ بھی درست رفع الزام ہی کے لیے آیا ہے. یہودی جو معاذ اللہ ان کو فاسقہ فاجرہ ٹھہراتے تھے, قرآن شریف نے صدیقہ کہہ کر ان کے الزاموں کو دور کیا ہے کہ وہ صدیقہ تھیں. اس سے کوئی خصوصیت اور فخر ثابت نہیں ہوتا, اور نہ عیسائی کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بلکہ ان کو تو یہ امور پیش بھی نہیں کرنے چاہیے. 24 اپریل 1903 مجلس قبل عدیشہ. کسی نے اعتراض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کوئی احمدی تعاون سے فوت ہوتا ہے. حضرت افسوس نے فرمایا کہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ انجام کو نہیں دیکھتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب ایک طرف کافر مرتے ہوں گے اور ایک طرف صحابہ بھی, تو لوگ اعتراض تو کرتے ہوں گے کہ مرتے تو وہ بھی ہیں, پھر فرق کیا؟ اس لیے ہمیشہ انجام کو دیکھنا چاہیے. ایک وہ وقت تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور کوئی ساتھ نہ تھا, ہر ایک مقابلہ کے لیے تیار ہوتا. اب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر تعاون سے ہمارے مریض مرتے جاتے ہیں تو پھر ہماری ترقی کیوں ہوتی جاتی ہے اور ان کی جمعیت کیوں گھٹتی جاتی ہے؟ یہ اعتراض تو سب پہلے پیغمبروں پر ہوگا, اور ہم نے تو اس لیے اس چینوں میں لکھ دیا تھا کہ اگر عافیت کا پہلو نسبتاً ہماری طرف ہو تو ہم سچے, اور موت تو سب کو آنی ہے, اس سے کس کو انکار ہے؟ تعاون کو جو ایک طرف شہادت اور ایک طرف عذاب کہا جاتا ہے, اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کے ذریعے سے جس فریق کے لیے برکات ظاہر ہو رہے ہیں ان کے لیے تو شہادت اور رحمت ہے, اور جن کے لیے برکات ظاہر نہ ہو اور کمی ہوتی جاوے ان کے لیے عذاب ہے. ہم کو اس سے دو فائدے ہیں اور ان کو دو نقصان ہیں, اور پھر ہم 20 سال سے براہین میں یہ پیشگوئی عذاب کی شائع کر چکے ہیں. خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ان کافروں کو جس طرح چاہے عذاب دے وے. پھر جب ان لوگوں پر وہ عذاب ایک جنگ کے رنگ میں نازل ہوا تو کفار کے ساتھ صحابہ کیوں اس میں حصہ لیتے رہے؟ یہ امر اس لیے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک پہلو اخفاء اور ایمان بالغیب کا بھی رہے. فرمایا, آج کل تعاون کی کثرت کے وقت اکثر سکھوں اور ہندوؤں کے گاؤں میں یہ علاج کیا جاتا ہے کہ اذان نماز بڑے زور اور کثرت چارے کر میں دلائی جاتی ہے. اس کی نسبت ایک شخص نے حضرت اقدس سے دریافت کیا کہ یہ فیل کیسا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا, اذان سراسر اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے. اذان سراسر اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے, ہمیں تو حضرت علی کا جواب یاد آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں اس آیت آرائت اللہ دی ینا عبدن اذا صلی کا مزداد نہیں ہونا چاہتا. ہمارے نزدیک بانگ میں بڑی شوکت ہے اور اس کے دلوانے میں حرج نہیں. احادیث میں آیا ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے.
25 اپریل سن 1903 دربار شام. مقدمات کے نسبت حضور کے مجلس میں ذکر ہوا. فرمایا کہ خدا تعالی نے ہر میدان میں ہم کو فتح دی ہے. براہین میں یہ الہام موجود ہے. مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے ذکر پہ حضرت اقدس نے فرمایا, اصل میں اگر کوئی صاف دل اور بے تعصب ہو کر ہمارے دلائل سنیں تو اس کو معلوم ہو جاوے کہ در حقیقت ہم حق پر ہیں, ہمارا ان کے اختلاف ہی کیا ہے. مسیح کی حیات مماد کا بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایسا صاف ہے کہ اس میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں پڑتی. شروع سے یہ مسئلہ مختلف کی رہا ہے اور وفات مسیح اکثر اکابران ملت کا مذہب ہے. صحابہ کا یہی مذہب تھا. رہا حضرت عیسیٰ کا احیاء موتا, اس میں روحانی احیاء موتا سے تو ہم بھی قائل ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ روحانی طور پر مردے زندہ ہوا کرتے ہیں. اور اگر یہ کہو کہ ایک شخص مر گیا اور پھر زندہ ہو گیا تو یہ قرآن شریف یا حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور ایسا ماننے سے پھر قرآن شریف اور حدیث نبوی گویا ساری شریعت اس شریعت اسلام ہی کو ناقص ماننا پڑے گا, کیونکہ رد الموتا کے متعلق مسائل نہ قرآن شریف میں ہیں نہ حدیث نے کہیں ان کی صراحت کی ہے اور نہ فقہ میں کوئی بات اس کے متعلق ہے. اگر اس کسی نے بھی اس کی تشریح نہیں کی, اس طرح پر یہ مسئلہ بھی صاف ہے. پھر ان کا جانور بنانا ہے تو اس میں بھی ہم اس بات کے تو قائل ہیں کہ روحانی طور سے معجزہ کے طور پر درخت بھی ناچنے لگ جاوے تو ممکن ہے, مگر یہ کہ انہوں نے چڑیاں بنا دیں اور انڈے بچے دے دیے, اس کے ہم قائل نہیں ہیں اور نہ قرآن شریف سے ایسا ثابت ہے. ہم کیا کریں, ہم اس طور پر ان باتوں کو مان ہی نہیں سکتے جس طرح پر ہم. قرآن شریف شریعت اس کے خلاف ہے اور وہ ہماری تائید میں کھڑا ہے. اور دوسری طرف بار بار کثرت کے ساتھ ہمیں الہام الہی کہتا ہے, قل آئندی شہادت من اللہ فال انتم مومنون, قل ہندی شہادت من اللہ فال انتم مسلمون. اب ان الہامات کے بعد ہم اور کس کی بات سنیں, اور وہ کون ہے جس کی آواز خدا تعالیٰ کی ان آوازوں کے بعد ہمارے دل کو لے سکے. مولوی محمد حسین صاحب نے تو خود لکھ دیا ہے کہ اہل کشت اور ولی الہام کے روح سے حدیث کی صحت کا لیتے ہیں. بعض حدیث آئمہ اہل حدیث کے نزدیک موضوع ہوتی ہیں اور اہل کشت اور اہل کشت بدریہ کشف ان کو صحیح قرار دیتے ہیں اور وہ حق پر ہوتے ہیں. اب وہ خود ہی بتاویں کہ ہم کیا کریں, کیا ہم خدا تعالیٰ کے الہام کو مانیں یا کسی دوسرے کے قیل و قال کو. برائن احمدیہ موجود ہے اور وہ دشمنوں دوستوں سب کے ہاتھ میں ہے. اس میں اس وقت سے 25 سال پہلے کی وہ پیشگوئیاں اور وعدے پڑے ہوئے ہیں جن کا اس وقت نام و نشان بھی نہیں تھا, اور وہ آپ بڑے زور شور سے اپنے سچے معنوں میں پوری ہو رہی ہیں. کیا کوئی آدمی ایسی نظیر بتا سکتا ہے کہ کسی کاذب کو ایسے سامان ملے ہوں کہ پہلے اتنا عرصہ اعتراض اس نے پیشگوئیاں کی ہوں اور وہ پھر اسی طرح پوری ہوئی ہوں اور وہ کامیاب ہو گیا ہو. فرمایا, نرمی اس بات کا نام نہیں ہے کہ دوسرا اگر بالمقابل نرمی کرتا رہے تو تم بھی کرتے رہو, اور جب اس نے ذرا تیور بدلے تو تم نے بھی بدل لیے, بلکہ جب فریق مخالف سختی کرے اور اس وقت تم نرمی کرو تو اس کا نام نرمی ہوگا. یہ فرمایا کہ عمر کا بھی اثر انسان کے اخلاق اور عادات پر پڑتا ہے. 40 سال تک انسان بہت سی بےہودیاں کرتا ہے, اس کے بعد جب انعطاط شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی خیالات کا بھی انعطاط شروع ہوتا ہے اور وہ ایک تغیر عظیم انسان کے اندر ہوتا ہے. 26 اپریل 1903 بوقت سیر. فرمایا, خدا کے علم کے ساتھ بشر کا علم مساوی نہیں ہو سکتا, اس لیے انبیاء سے اجتہاد میں غلطیاں واقع ہوتے رہی ہیں, اور پھر جب خدا تعالیٰ نے اس پر اطلاع دی تو ان کو علم ہوا. یہودیوں کے مسیح کے وقت یہی مغالطہ ہوا, انہوں نے کہا کہ کہاں داؤد کے بادشاہت قائم ہوئی, اور یہی دعویٰ آخر کار رکھنا کا موجب ہوا. اگر پیغمبر پر ہر ایک تفصیل کھول دی جاتی تو پھر ہر ایک پیغمبر کو یہ علم ہوتا کہ میرے بعد فلاں پیغمبر آئے گا, اور موسیٰ علیہ السلام کا علم ہوتا کہ میرے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے,
حالانکہ ان کے یہی خیال ہوگا کہ آپ بنی اسرائیل سے ہوں گے. اسی طرح آئندہ کے امور بعض وقت ایک نبی پر منکشف کیے جاتے ہیں مگر تفصیلی علم نہیں دیا جاتا, پھر جب ان کا وہ وقت آتا ہے تو خود بخود حقیقت کھل جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ہو کر رہے تھے تو کیا آپ نے یہود کی کل باتیں تسلیم کر لی تھی؟ مجلس قبل شاہ ایک مقام کے چند ایک احباب آریوں کے ایک ایسے جلسے میں گئے تھے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک تعلیم پر ناجائز اور فوج سے بھرے ہوئے نامعقول حملے ہو رہے تھے. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا یہ لوگ ایسی محفلوں میں کیوں جاتے ہیں اور جب ایسے ذکر اذکار شروع ہوں تو کیوں نہیں اٹھ کر چلے جاتے؟ ہماری رائے میں ہمارے احباب کو یہ طریق اختیار کرنا چاہیے کہ اپنی ہفتہ وار کمیٹی میں ایسی باتوں کی تردید کیا کریں اور بدریہ اشتہار ان تمام لوگوں کو مدعو کیا کریں جو کہ اعتراض کرتے ہیں. یہ طریق نہایت امن اور عمدہ تبلیغ حق کا ہے اور غیرت دینی کے بہت اقرب ہے. ایک شخص کی طرف سے یہ سوال پیش ہوا کہ مرزا صاحب اپنی تصنیفات میں کہیں نبوت کی نفی کرتے ہیں اور کہیں جواز. اس پہ فرمایا یہ اس کی غلطی ہے, ہم اگر نبی کا لفظ اپنے متعلق استعمال کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ وہ مفہوم لیتے ہیں جو کہ ختم نبوت کا مخل نہیں ہے, اور جب اس کی نفی کرتے ہیں تو وہ معنی مراد ہوتے ہیں جو ختم نبوت کے مخل ہیں. طلاق پر آریوں کے اعتراض سن کر حضرت اقدس نے فرمایا اگر طلاق ایسا امر ہوتا جو کہ کانشنس کے خلاف ہے تو پھر دیگر اقوام بھی اسے بجا نہ لاتی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو ضرورت کے وقت عورت کو طلاق نہ دیتی ہو, لیکن اگر نیوگ بھی ایسا ہی ہے تو آریوں کو چاہیے کہ اپنی قوم کے معزز اور برگزیدہ کئی سو ممبر انتخاب کریں کہ جن کی اولاد نہ ہو اور پھر وہ اپنی عورتوں سے نیوگ کراویں اور شائع کریں کہ فلاں فلاں صاحب سے اپنی عورت سے نیوگ کرواتے ہیں. جب تک وہ یہ نمونہ نہ دکھلاویں تب تک بحث فضول ہے, اور جب وہ ایسا کریں تو پھر ہم ان کو ان پر کچھ افسوس نہ ہوگا تو پھر ہم کو ان پر کچھ افسوس نہ ہوگا. ہمارا اعتراض اس وقت تک ہے جب تک وہ اسے عملی طور پر قوم میں نہیں دکھلاتے. اسی طرح اگر وہ بالمقابل چاہیں تو ہم اہل اسلام کے رؤساء اور معزز لوگوں کی ایسی فہرست تیار کر دیں گے جنہوں نے معقول وجوہات پر اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے. احمدی جماعت میں سے ایک صاحب نے اپنی عورت کو طلاق دی. عورت کے رشتہ داروں نے حضرت کی خدمت میں شکایت کی کہ بے وجہ اور بے سبب طلاق دی گئی ہے. مرد کے بیان سے یہ بات پائی گئی کہ اگر اسے کوئی سزائی کیوں نہ دی جاوے مگر وہ اس عورت کو بسانے پر ہرگز آمادہ نہیں ہے. عورت کے رشتہ داروں نے جو شکایات کی تھیں ان کا منشا یہ تھا کہ پھر آبادی ہو. اس پر حضرت اختص نے ارشاد فرمایا عورت مرد کا معاملہ آپس میں جو ہوتا ہے اس پر دوسرے کو کامل اطلاع نہیں ہوتی. بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فوس عیب عورتوں میں نہیں ہوتا مگر تاہم مزاجوں کی ناموافقت ہوتی ہے جو کہ بامی معاشرت میں مخل ہوتی ہے. ایسی صورت میں مرد طلاق دے سکتا ہے. بعض وقت عورت گو ولی ہو اور بڑی عابد اور پرہیزگار اور پاک دامن ہو اور اس کو طلاق دینے میں خاوند کو بھی رحم آتا ہو بلکہ وہ روتا بھی ہو مگر پھر بھی چونکہ اس کی طرف سے کراہت ہوتی ہے اس لیے وہ طلاق دے سکتا ہے. مزاجوں کا آپس میں موافق نہ ہونا یہ بھی ایک شرعی امر ہے, اس لیے ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے. جو ہوا سو ہوا, مہر کا جو جھگڑا ہو وہ آپس میں فیصلہ کر لیا جائے. 27 اپریل 1903 بوقت ہے. فرمایا جب مدت دراز گزر جاتی ہے اور غلطیاں پڑ جاتی ہیں تو خدا ایک حکم مقرر کرتا ہے جو ان غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کے 700 سال کے بعد آئے, اس وقت 7ویں صدی میں ضرورت پڑی تو کیا اب 14ویں صدی میں بھی ضرورت نہ پڑتی؟ اور پھر جس سال میں کہ ایک مولا میں ایک صحیح حدیث کو وضی اور وضی کو صحیح بذریعہ الہام قرار دے سکتا ہے اور یہ اصول ان لوگوں کا مسلم ہے تو پھر حکم کو کیوں اختیار نہیں ہے؟ ایک حدیث کیا اگر وہ 1,00,000 حدیث بھی پیش کریں تو ان کی پیش کب چل سکتی ہے؟ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے ذکر پہ حضور نے فرمایا, انہوں نے لکھا تھا کہ ہم ہی نے اونچا کیا تھا اور ہم ہی اسے نیچا گرا دیں گے, مگر ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے چڑھانے کے لیے کیا کوشش کی تھی؟ ہم پر تو سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کا ذرہ برابر بھی احسان نہیں. ہاں اب گرانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی اور جتنی اس نے کی اور کسی نے مطلق نہیں کی, مگر خدا تعالیٰ کے آگے کس کی پیش چلتی ہے؟ اس کے بعد مولوی صاحب کی شہادت قتل کے مقدمہ میں اور وہاں کرسی وغیرہ مانگنے کا ذکر ہوتا رہا. اس پر حضور نے فرمایا علماء دین کے واسطے ظاہری بلندی چاہنی عیب میں داخل ہے, قلوب میں عظمت ڈالنی انسانی ہاتھ کا کام نہیں ہے. یہ ایک کشش ہوتی ہے جو کہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے ہوتی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں جو ہزار آدمی کھینچے چلے جاتے ہیں؟ یہ سب خدا تعالیٰ کی کشش ہے. ان لوگوں کی علمیت اور حکمت دانائی ان کے کچھ کام نہ آئی. مثنوی میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص دولت مند تھا مگر بیچارے کی عقل کم تھی. وہ کہیں جانے لگا تو اس نے گدھے پر بورے میں ایک طرف جواہر ڈالے اور وزن کو برابر کرنے کے واسطے ایک طرف اتنی ہی ریت ڈال دی. آگے چلتے چلتے اسے ایک شخص دانش مند ملا مگر کپڑے پھٹے ہوئے, بھوک کا مارا ہوا, سر پر پگڑی نہیں. اس نے اس کو مشورہ دیا کہ تو نے ان جواہرات کو نصف نصف کیوں نہ دونوں طرف ڈالا, اب ناک جانور کو تکلیف دے رہا ہے. اسے جواب دیا کہ میں تیری عقل نہیں برتتا, تیری عقل کے ساتھ نحوست ہے, بلکہ میں تو اس بدبخت کا مشورہ بھی قبول نہیں کرتا. انسان کو چاہیے جب کہیں جاوے تو سب سے نیچی جگہ اپنے لیے تو میزبان خود اسے بلا کر جگہ دے گا اور اس کی عزت دے گا. فرمایا جن لوگوں کے دل میں کجی ہو وہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں. جن لوگوں نے آن حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کیا, انہوں نے آیات مبینہ سے فائدہ نہیں اٹھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک حبشی عورت سے نکاح کیا تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر یہ من جانب اللہ ہوتا تو حبشن سے نکاح نہ کرتا. اس ذرا سی بات پر ان کے تمام معجزات کو نظر انداز کر دی. مجلس قبل عزیز شاہ. ایک شخص نے عرض کیا کہ جب خواب بیان کیا جاتا ہے تو یہ بات مشہور ہے کہ سب سے اول جو تعبیر معبر کرے وہی ہوا کرتی ہے, اور اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کس و ناقص کے سامنے خواب بیان نہ کرنا چاہیے. فرمایا جو خواب مبشر ہے اس کا نتیجہ انذار نہیں ہو سکتا, اور جو منذر ہے وہ مبشر نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بات غلط ہے کہ اگر مبشر کی تعبیر کوئی معبر منذر کی کرے تو وہ منذر ہو جاوے گا اور وہ منذر مبشر ہو جاوے گا. ہاں یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی منذر خواب آوے تو صدقہ و خیرات اور دعا سے وہ بلا ٹل جاتی ہے. کسی کے نام سے بطور تفاعل کے فال لینے پر سوال ہوا. حضور نے فرمایا یہ اکثر جگہ صحیح نکلتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفاعل سے کام لیا ہے. ایک دفعہ میں گرداسپور مقدمہ پر جا رہا تھا اور ایک شخص کو سزا ملنی تھی. میرے دل میں خیال تھا کہ اسے سزا ہوگی یا نہیں. اتنے میں ایک لڑکا ایک بکری کے گلے میں رسی ڈال رہا تھا. اس نے رسی کا حلقہ بنا کر بکری کے گلے میں ڈالا اور زور سے پکارا کہ وہ پھنس گئی, وہ پھنس گئی. میں نے اسے یہ نتیجہ نکالا کہ اسے سزا ضرور ہوگی, چنانچہ ایسا ہی ہوا. اسی طرح ایک دفعہ سیر کو جا رہے تھے اور دل میں کرکٹ کا خیال تھا کہ بڑا عظیم الشان مقابلہ ہے, دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے. کہ ایک شخص غیر جماعت نے راستے میں کہا السلام علیکم. میں نے اسے یہ نتیجہ نکالا کہ ہماری فتح ہوگی. فرمایا الہام قلنا یا ارض ابلائی ما کے و یا سما و اقلعی. اس الہام کے متعلق جہاں تک میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ عام شہروں اور دیہات کے متعلق نہیں, اور نہ اس سے دوام منع ثابت ہوتا ہے. غالباً یہی ہے کہ بعض دیہات اور شہروں میں جن کے نسبت خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے چند مہینوں تک تعاون بند رہے گی اور پھر جہاں خداوند قدیر چاہے پھر پھوٹ پڑے, اور یہ بکلی بند نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ارادہ بکمال و تمام پورا نہ ہو جاوے جو آسمان پر قرار پایا ہے. اور ضرور ہے کہ زمین اپنے مواد نکالتی رہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ اپنے کمال کو نہ پہنچے. ایک الہام جو حضور نے 27 اپریل 1903 کی شام کو بیان فرمایا, رب انی مظلوم فنتصر. 28 اپریل 1903 بوقت زہر مہندی اور وسمے کے نسبت ذکر ہوا. حضور نے فرمایا کہ اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں کہ وسمہ نہ لگانا چاہیے, یا مہندی لگائی جاوے یا وسمہ اور مہندی ملا کر. 29 اپریل 1903 مجلس قبل عزیز شاہ. ایک شخص کے نئی ایجاد کا ذکر ہوا کہ اس کی ایجاد بہت مقبول ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ لکھو کھا روپیہ اب کماوے گا. فرمایا دنیا چند روزہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت آوے گی اور ان کی نظر یہاں تک ہی محدود رہتی ہے, لیکن اگر زندگی نہ ہوئی تو کیا فائدہ. لوگوں کا دستور ہے کہ ہر ایک پہلو پر نظر نہیں ڈالتے. 30 اپریل 1903 بوقت خیر. فرمایا مجھے الہام ہوا مگر اس کا آخری حصہ یاد ہے, دوسرے الفاظ یاد نہیں رہے. جو الفاظ یاد ہیں وہ یہ ہیں, فی خیر و برکت. اس کا ترجمہ بھی بتلایا گیا, اس میں تمام دنیا کی بھلائی ہے. مخالفوں کے اس اعتراض پر کہ مرزا صاحب حج کیوں نہیں کرتے, حضور انور نے فرمایا کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خدمت خدا تعالیٰ نے اول رکھی ہے اس کو پس انداز کر کے دوسرا کام شروع کر دے ہوئے. یاد رکھنا چاہیے کہ عام لوگوں کے خدمات کی طرح ملامین کی عادت کام کرنے کی نہیں ہوتی, وہ خدا تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے ہر ایک امر کو بجا لاتے ہیں. اگرچہ شرعی تمام احکام پر عمل کرتے ہیں مگر ہر ایک حکم کی تقدیم و تاخیر الہی ارادہ سے کرتے ہیں. اب اگر ہم حد کو چلے جائیں تو گویا اس خدا کے حکم کی مخالفت کرنے والے ٹھہریں گے. اور من استطاع الیہ سبیلا کے بارے میں کتاب حج الکرامہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو حج ساقط ہے. حالانکہ اب جو لوگ جاتے ہیں ان کے کئی نمازیں فوت ہوتی ہیں. مامورین کا اول فرض تبلیغ ہوتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے, آپ نے کتنی دفعہ حج کیے تھے؟ ایک دفعہ بھی نہیں کیا تھا. سوال کیا گیا کیا قرآن مجید میں کوئی سری آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح بلا باپ کے پیدا ہوئے تھے؟ حضرت حفظ نے فرمایا یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ایک جا جمع کرنا ہے اس پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش خارق عادت ہے ویسے ہی مسیح علیہ السلام کی بھی ہے. پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حال بیان کر کے مسیح کے پیدائش کا حال بیان کیا ہے. یہ ترتیب قرآنی بھی بتلاتی ہے کہ ادنا حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف ترقی کی ہے. یعنی جس قدر معجز نمائی کی قوت یحییٰ کی پیدائش میں ہے اس سے بڑھ کر مسیح کی پیدائش میں ہے. اگر اس میں کوئی معجزانہ بات نہ تھی تو یحییٰ کی پیدائش کے ذکر کے ساتھ کیوں مریم کا ذکر چھیڑ دیا؟ اسے کیا فائدہ تھا؟ اسی لیے کہ تعویل کے گنجائش نہ رہے. ان دونوں بیانوں کو ایک جا ذکر کرنا اعجازی امر کو ثابت کرتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو گویا قرآن تنزل پر آتا ہے جو کہ اس کی شان کے برخلاف ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم آل عمران آیت 7. اگر مسیح بن باپ کے نہ تھا تو آدم سے مماثلت کیا ہوئی اور وہ کیا اعتراض مسیح پر تھا جس کو یہ جواب دیا گیا؟ تواریخی بات یہ بھی ہے کہ یہود آپ کی پیدائش کو اس لیے ناجائز قرار دیتے تھے کہ آپ کا باپ کوئی نہیں تھا. اس پر خدا نے یہود کو جواب دیا کہ آدم بھی تو بلا باپ پیدا ہوا تھا بلکہ بلا ماں بھی. بے اعتبار واقعات کے جو اعتراض ہوا کرتے ہیں ان سے جواب کو دیکھنا چاہیے, اور اگر کوئی اسے خلاف قانون قدرت قرار دیتا ہے تو اول قانون قدرت کی حد بس کر سکتا دے گئے. یکم مئی 1903 فرمایا ایک رویا تھی تو واشت ناک مگر اللہ تعالی نے ٹال ہی دیا. دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ بیل کو میدان میں ذبح کریں گے مگر عملی کاروائی نہ ہوئی, ذبح نہ ہوا کہ جاگ آ گئی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ مسیح موت کی قبر میری قبر میں ہوگی, اس پر ہم نے سوچا کہ یہ کیا سر ہے, تو معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہر ایک قسم کی دوری اور دوئی کو دور کرتا ہے اور اس سے اپنے اور مسیح موت کے وجود میں ایک اتحاد کو ثابت کیا ہے اور ظاہر کر دیا ہے کہ کوئی شخص باہر سے آنے والا نہیں ہے بلکہ مسیح موت کا آنا گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا آنا ہے جو بروزی رنگ رکھتا ہے. اگر کوئی اور شخص آتا تو اس سے دوئی لازم آتی ہے اور غیرت نبوی کے تقاضے کے خلاف ہوتا. اگر کوئی غیر شخص آ جاوے تو غیرت ہوتی ہے, لیکن جب وہ خود ہی آوے تو پھر غیرت کیسی؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک شخص آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے اور پاس اس کی بیوی بھی موجود ہو تو کیا اس کی بیوی آئینہ والی صورت کو دیکھ کر پردہ کرے گی اور اس کو یہ خیال ہوگا کہ کوئی نامحرم شخص آ گیا ہے اس لیے پردہ کرنا چاہیے؟ اور یہ خاوند کو غیرت محسوس ہوگی کہ کوئی اجنبی شخص گھر میں آ گیا اور میری بیوی سامنے ہے؟ نہیں, بلکہ آئینے میں انہیں خاوند بیوی کی شکلوں کا بروز ہوتا ہے اور کوئی اس بروز کو غیر نہیں جانتا اور نہ ان میں کسی قسم کی دوئی ہوتی ہے. یہی حالت مسیح موعود کی آمد کی ہے, وہ کوئی غیر نہیں اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہے اور کسی نئی تعلیم یا شریعت کو لے کر آنے والا نہیں ہے بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز اور آپ کی آمد ہے, جس وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آنے سے کوئی غیرت دامنگیز نہیں ہوئی بلکہ اس کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور یہی سر ہے آپ کے ارشاد میں کہ وہ میری قبر میں دفن کیا جاوے گا. یہ امر غایت اتحاد کی طرف برابری کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تعریف کر کے بھی جو قریش میں کی گئی ہے اور آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرا کر بھی پھر کبھی اور آپ کے بعد نبوت کے تخت پر بٹھا دیتا تو آپ کی کس قدر کسے شان ہوتی, اور اس سے نعوذ باللہ یہ ثابت ہوتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی بہت ہی کمزور ہے کہ آپ سے ایک شخص بھی ایسا تیار نہ ہو سکا جو آپ کی امت کی اصلاح کر سکتا. اس سے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدسی شان ہوتی بلکہ یہ امر جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے منافی غیرت بھی ہوتا. ہر شخص میں دنیا کے ادنا ادنا معاملات کے لیے غیرت ہوتی ہے تو کیا انبیاء علیہ السلام میں خدائی تعلقات میں بھی غیرت نہیں؟ معاذ اللہ اس قسم کے کلمات کفر کے کلمات ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اطاعت کرتے، اسے کیا مراد تھی؟ یہی کہ آپ کے نبوت کے زمانے میں اور کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا تھا. ایسے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے تورات کے ایک سرخ ہو گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی غیرت تھی جس سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ یہ سن کر حضرت عمر نے وہ کاغذ اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور اس طرح پر غیرت نبوی کا ادب کیا. بھلا جب ایک چھوٹی سی بات کے لیے آپ کا چہرہ غیرت سے سرخ ہو گیا تھا، تو کیا اگر وہی مسیح جو بنی اسرائیل کا آخری رسول تھا اگر آپ کی امت کی اصلاح اور آپ کے ختم نبوت کی مہر کو توڑنے کے واسطے آ جاوے گا تو آپ کو غیرت نہ آئے گی؟ اور کیا خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر ہتک کرنا چاہتا ہے؟ افسوس ہے یہ لوگ مسلمان کہلا کر اور آپ کا کلمہ پڑھ کر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور آپ خاتم النبیین مان کر پھر آپ کے مہر کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس قدر تعریفوں کے بعد جو قرآن شریف میں آپ کی گئی ہیں آپ سے یہ سلوک کرے. معاذ اللہ، شیعہ لوگوں کے ذکر پہ حضرت اقدس نے فرمایا، ہمیں ان لوگوں کی حال پر رحم آتا ہے، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسی شان اور عظمت تھی جو یہ بیان کرتے ہیں اور کل نبیوں کے نجات انہیں کی شفاعت سے ہوئی ہے، تو پھر تعجب ہے کہ قرآن شریف میں آپ کا نام ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہ دیا. زید جو ایک معمولی صحابی تھے ان کا نام تو قرآن نے لے دیا، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو ایسے جو قدر منجی اور کل انبیاء علیہ السلام کے شبی تھے ان کا نام بھی قرآن شریف نے نہ لیا. کیا قرآن شریف کو بھی ان سے کچھ عداوت تھی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن شریف میں تعریف ہو گئی ہے اور آپ کا نام بھی محرم مبدل ہو گیا ہوگا تو یہ الزام بھی انہیں کی گردن پر ہے، کیونکہ جن کی طرف یہ تحریف منسوب کی جاتی ہے ان کے وفات کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ تھے اور وہ اپنے وقت کے مقتدر خلیفہ تھے، شیر خدا تھے. جب ان کو یہ معلوم تھا کہ اس قرآن میں تعریف کی گئی ہے تو کیوں انہوں نے اس کو درست نہیں کیا؟ ان کو چاہیے تھا کہ اصل قرآن شریف کی اشاعت کرتے اور اس کو درست کر دیتے، لیکن جبکہ انہوں نے بھی یہی قرآن رکھا اور اپنا صحیح اور درست قرآن شائع نہ کیا تو یہ الزام بھی ان کے اپنے ہی سر رہا. ان کا حق تھا اور ان پر فرض تھا کہ جب اصل قرآن شریف گم کر دیا گیا تھا تو اس وقت تو بھلا وہ خوف کے مارے کچھ نہ کر سکتے تھے، مگر ان کی وفات کے بعد تو ان کا موقع تھا کہ لوگوں میں اس امر کا اعلان کر دیتے کہ اصل قرآن شریف یہ ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ محرم مبدل ہو گیا ہے، مگر جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ الزام ان پر رہا. براہین احمدیہ میں یہ ایک الہام حضرت اقدس کا درج ہے، یہ ایک عبرانی لفظ ہے جس کے معنی نجات دے. فرمایا یا مسیح الخلق ادوانہ کا مضمون اسے ملتا جلتا ہے. پھر فرمایا ایک مامور کی اطاعت اس طرح ہونی چاہیے، ایک مامور کی اطاعت اس طرح ہونی چاہیے کہ اگر ایک حکم کسی کو دیا جاوے تو خواہ اس کو مقابلے پر دشمن کیسے ہی لالچ اور تماں کیوں نہ دیوے یا کیسے ہی انکساری اور خوشامد درآمد کیوں نہ کرے، اگر اس حکم پر ان باتوں میں سے کسی کو بھی ترجیح نہ دینی چاہیے اور مگر اس حکم پر ان باتوں میں سے کسی کو بھی ترجیح نہ دینی چاہیے اور کبھی اس کی طرف التفات نہ کرنی چاہیے. سیرت اور خصلت اس قسم کے چاہیے کہ جس سے دوسرے آدمی پر اثر پڑے اور وہ سمجھے کہ ان لوگوں میں واقعی طور پر اطاعت کی روح ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ نہ ملے گا کہ اگر کسی کو ایک دفعہ اشارہ بھی کیا گیا ہے تو پھر خواب بادشاہ وقت میں ہی کتنا ہی زور کیوں نہ لگایا مگر اس نے سوائے اس اشارے کے اور کسی کی کچھ مانی نہیں. ان اطاعت پوری ہو تو ہدایت پوری ہوتی ہے. ہماری جماعت کے لوگوں کو خوب سن لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو. 2 مئی 1903 بوقت خیر، مہر کے متعلق ایک شخص نے پوچھا کہ اس کی تعداد کس قدر ہونی چاہیے. حضرت اختص نے فرمایا ترازی طرفین سے جو ہو اس پر کوئی حرف نہیں آتا، اور شرعی مہر سے یہ مراد نہیں کہ نصوص یا حدیث میں کوئی اس کی حد مقرر کی گئی ہے، بلکہ اس سے مراد اس وقت کے لوگوں کے مروجہ محض سے ہوا کرتی ہے. ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور ماز نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہوتا ہے. صرف ڈراوے کے لیے یہ لکھا جایا کرتا ہے کہ مرد قابو میں رہے, اور اس سے پھر دوسرے نتائج خراب نکل سکتے ہیں. نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے اور نہ خامت کی دینے کی. میرا مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنازع آ پڑے تو جب تک اس کی نیت ثابت نہ ہو کہ ہاں رضا اور رغبت سے وہ اسی قدر مہر پر آمادہ تھا جس قدر کے مقرر شدہ ہے, تب تک مقررہ مہر نہ دلایا جاوے, اور اس کی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاوے, کیونکہ بدنیتی کی اتباع نہ شریعت کرتی ہے اور نہ قانون. مولوی محمد حسین بٹالوی کے ریویو کا ذکر چلا جو کہ برائن پر ہے. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اس کی حالت پر تعجب ہے کہ جس وقت ایک درخت کا بھی تخمی زمین میں ڈالا گیا ہے اور کسی طرح کا نشو و نما اس نے نہیں پایا, نہ پتا نکلا ہے, نہ پھل لگا ہے, نہ کوئی پھول, تو اس معدومی کی حالت میں تو اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس کی نظیر 1300 سال میں کہیں نہیں ملتی, اور اب جب وہ درخت پھلا اور پھولا اور نشو و نما پائی تو اس کے وجود سے انکار کیا جاتا ہے. ابتدا میں ہمارے دعوے کی مثال رات کی تھی, اس وقت تو چھپر کی طرح اسے قبول اور پسند کیا, اور اب جب دن چڑھا اور سورج کی طرح وہ چمکا تو آنکھ بند کر لی. جن ایام میں شناخت کے آثار نہ تھے اور اس وقت یہ امر مخفی اور مستور تھا تو ریویو لکھے اور رائے ظاہر کی, اب یہ وقت آیا تھا کہ وہ اپنے ریویو پر فخر کرتا کہ دیکھو جو باتیں میں نے اول کہی تھیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں اور میری اس فراست کے شواہد پیدا ہو گئے ہیں. مگر افسوس کہ اب وہ اپنی فراست کے خود ہی دشمن ہو گئے. ہم نے کون سی بات نہیں کی ہے جس حکم کے وہ لوگ منتظر ہیں, بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے آ کر ہر ایک رتب و یابس کو قبول کر لینا ہے اور وہ وہی کی پیروی کرے گا یا کہ ان مختلف مولویوں کی. اگر اس نے آ کر انہی کی ساری باتیں قبول کر لینی ہیں تو پھر اس کا وجود بےہودہ ہے. دربار شام, فرمایا آج ہم نے عام طور پر بہت سے بیماروں کے لیے دعا کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادھام ہوا آثار صحت, یہ نہیں معلوم کہ کس شخص کے متعلق ہے دعا عام تھی. پھر فرمایا جو شخص ماز اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی راہ کی تلاش میں کوشش کرتا ہے اور اس سے سمر کی گرہ کشائی کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون والذین جادو فینا لنادینہم صبرنا, یعنی جو لوگ ہم میں سے ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم اپنی رائے ان کو دکھا دیتے ہیں کہ موافق, خود ہاتھ پکڑ کر راہ دکھا دیتا ہے اور اسے اطمینان قلب عطا کرتا ہے, اور اگر خود دل ظلمت قدا اور زبان دعا سے بوجھل ہو اور اعتقاد شرک و بدعت سے ملوث ہو تو وہ دعا ہی کیا ہے اور وہ طلب ہی کیا ہے جس پر نتائج حسنا مترتب نہ ہو. جب تک انسان پاک دل اور صدق و خلوص سے تمام ناجائز رستوں اور امیدوں کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر کے خدا تعالیٰ ہی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اس وقت تک وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اسے ملے. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دروازے پر گرتا اور اسی سے دعا کرتا ہے تو اس کی یہ حالت جاذب نصرت اور رحمت ہوتی ہے. خدا تعالیٰ آسمان سے انسان کے دل کے کونوں میں جھانکتا ہے, اور اگر کسی کونے میں بھی کسی قسم کی ظلمت یا شرک و بدعت کا کوئی حصہ ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں اور عبادتوں کو اس کے منہ پر الٹا مارتا ہے, اور اگر دیکھتا ہے کہ اس کا دل ہر قسم کے نفسانی اغراض اور ظلمت سے پاک و صاف ہے تو اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور اسے اپنے سائے میں لے کر اس کی پرورش کا خود ذمہ لیتا ہے. اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے, اور اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ صاحب اغراض ہوتے ہیں. اگر اغراض پورے ہو گئے تو خیر, ورنہ کدھر کا دین اور کدھر کا ایمان. لیکن اگر اس کے مقابلے میں صحابہ کی زندگی میں نظر کی جاوے تو ان میں ایک بھی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا, انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. ہماری بیعت تو بیعت توبہ ہی ہے, لیکن ان لوگوں کی بیعت تو سر کٹانے کی بیعت تھی. ایک طرف بیعت کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے سارے مال و متاع, عزت و آبرو اور جان و مال سے دستکش ہو جاتے تھے, گویا کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں, اور اس طرح پر ان کی کل امیدیں دنیا سے منقطع ہو جاتی تھیں. ہر قسم کی عزت و عظمت اور جاہ و عصمت کے حصول کے ارادے ختم ہو جاتے تھے. کس کو یہ خیال تھا یہ باتیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں، بلکہ تو وہ ہر قسم کی امیدوں سے الگ ہو جاتے تھے اور ہر وقت خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر دکھ اور مصیبت کو لذت کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جان تک دینے کو آمادہ رہتے تھے. ان کی اپنی تو یہی حالت تھی کہ وہ اس دنیا سے بالکل الگ اور منقطع تھے، لیکن یہ الگ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی عنایت کی اور ان کو نوازا، اور ان کو جنہوں نے اس راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا ہزار چند کر دیا. دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، اور آپ کمبل پہن لیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں کیا دیا؟ تمام عرب کا انہیں بادشاہ بنا دیا، اور اسی کے ہاتھ سے اسلام کو نئے سرے زندہ کیا اور مرتد عرب کو پھر فتح کر کے دکھا دیا، اور وہ کچھ دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. غرض ان لوگوں کا صدق و وفا اور اخلاص و مروت ہر مسلمان کے لیے قابل اسوہ ہے. صحابہ کی زندگی ایک ایسی زندگی تھی کہ تمام نبیوں میں سے کسی نبی کی زندگی میں یہ مثال نہیں پائی جاتی، اور آپ کے صحابہ کے مقابلے میں حضرت مسیح کے حواری تو بہت ہی گری ہوئی حالت میں نظر آتے ہیں. ان میں وہ جوش، صدق و وفا جو ایک مرید کو اپنے مرشد کے لیے ہونا چاہیے پایا نہیں جاتا، بلکہ مصیبت کے وقت سب کے سب بھاگ گئے اور جو پاس رہ گیا اس نے لعنت بھیجنی شروع کر دی. اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی خواہشوں اور اغراض سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور نہیں آتا ہے وہ کچھ حاصل نہیں کرتا، بلکہ اپنا نقصان کرتا ہے. لیکن جب وہ تمام نفسانی خواہشات اور اغراض سے الگ ہو جاوے اور خالی ہاتھ اور صافی قلب لے کر خدا تعالیٰ کے حضور جاوے تو خدا اس کو دیتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کی تسخیر کرتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ انسان مرنے کو تیار ہو جاوے اور اس کے راہ میں ذلت اور موت کو خیر باد کہنے والا بن جاوے. دیکھو دنیا ایک فانی چیز ہے، مگر اس کی لذت بھی اسی کو ملتی ہے جو اس کو خدا کے واسطے چھوڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے خدا تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے قبولیت پھیلا دیتا ہے. یہ وہی قبولیت ہے جس کے لیے دنیا دار ہزاروں کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح کوئی خطاب مل جاوے، یا کسی عزت کی جگہ یا دربار میں کرسی ملے تو کرسی نشینوں میں نام لکھا جاوے.